حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفی الامجد، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. حكمة عزاداری کے موضوع پر کچھ معروضات برادران کی خدمت میں عرض کرتے آئے، عزاداری کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں سمجھ میں آنا پڑے گا کہ عزاداری کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے، فوائد کیا ہے، کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس سلسلے میں اگرچہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آ جائے، تب بھی سیرت معصومین، حکم قرآن، حکم معصومین کی بنا پر عزاداری کرنا ہمارا فرض ہے۔ سارے معصومین، سارے انبیاء الہی عزادار حسین تھے، لیکن تب بھی ہم جو کام کرتے ہیں اس کی معرفت اور شناخت ہو، بہتر اثرات مرتب ہو سکتے۔ عرض کی عزاداری کے مجالس میں ہم خود اگر غور کرے دیکھتے ہیں کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، دین کی معرفت انہی مجالس میں حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ہماری سعادت کا ذریعہ دین کی معرفت اور دین پر عمل ہے، دین کی معرفت بھی انہی مجالس میں اور دین پر عمل بھی انہی مجالس میں بیان، اور قرآن صامت کی تفسیر بھی اسی میں، قرآن ناطق کے فضائل کا بیان بھی انہی مجالس میں۔ ان مجالس کے ذریعے معرفت اہل بیت روز بروز بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ عام مسلمانوں کے پاس بھی محبت اہل بیت کا حکم ہے، اس کے باوجود اہل بیت سے دور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس یاد اہل بیت کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، یعنی ایسا انتظام ان کے مذہب میں نہیں ہے، ایسا دنوں کا انتظام نہیں ہے، ایسا مواقع کا انتظام نہیں ہے جن میں بیٹھ کر اہل بیت کے بارے میں سوچے، غور کرے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرے، ان کے فضائل کو سنیں، فضائل کو پڑھے، فضائل کے بارے میں تحقیق کرے۔ ایسا انتظام مجالس کے نام سے، محافل کے نام سے ایسا انتظام نہ ہونے سے فضائل اہل بیت عام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، لیکن لوگوں تک بہت کم پہنچتے ہیں۔ تو مجالس کے ایک اہم وجہ کیوں شایان اہل بیت کے دل میں اتنے عشق ہے، اس کے ایک اہم وجہ یہی مجالس، ان مجالس میں مسلسل فضائل بیان ہوتا ہے، سال بھر میں فضائل اہل بیت بیان ہوتا ہے، ایک قلبی رابطہ اہل بیت کے ساتھ برقرار ہوتا ہے، ایک روحانی رابطہ اہل بیت کے ساتھ برقرار ہوتا ہے۔ یاد اہل بیت زبان پر، فکر اہل بیت ہماری فکر میں، عقل میں، اور عشق اہل بیت ہماری آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ انتظام مجالس کہ بدولت ہم اہل بیت کے دروازے پر ہے، اہل بیت کے دامن سے متمسک ہے، یعنی حقیقت میں اسلام سے متمسک ہے، بہترین دین و مذہب سے متمسک ہے، خدا تک جانے کا صحیح راستے پر چل رہے ہیں. متعدد احادیث میں یہ ہے کہ اہل بیت صراط مستقیم ہیں. آئے مودت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، مودت اہل بیت وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو مقصد ہے وہ مجالس کے ذریعے اہل بیت کی شناخت، محبت، معرفت ہو جاتی ہے، اور اس کی بدولت ہم اس صراط پر چل رہے ہیں، اس شاہراہ پر چل رہے ہیں جس شاہراہ کے نشان دینے والے، دکھانے والے، بتانے والے میر کاروان محمد و آل محمد. یہ مجالس کے بہت اہم فائدہ ہے. محبت اہل بیت بھی بڑھ جاتی ہے. محبت اہل بیت خود نعمت ہے اور دوسری نعمتوں کے بھی باعث ہے، اور اس کے علاوہ معرفت اہل بیت، معرفت دین، عمل. اہل بیت کی سیرت کو دیکھیے، زندگی کو دیکھیے، کس طرح سے عمل کے پابند تھے. یہ مجھ جیسے کچھ غلط لوگ پیغام دیتے ہیں اہل بیت سے رابطہ کے بعد آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اہل بیت قرآن ناطق ہے، گھومتا پھرتا ہوا قرآن ہے، گھومتی پھرتی ہوئی شریعت ہے. یعنی تمام شریعت پر سب سے پہلے خود اہل بیت نے عمل کیا ہے. جب آٹھویں معصوم تشریف فرما تھے، ان کے ایک بھائی جس نے مدینہ میں بصرے میں قیام کیا تھا اور کچھ لوگوں کی مکانات کو آگ لگا دی تھی بنی عباس کے خلاف، اب وہ گرفتار ہو کر مأمون نے آٹھویں امام کی خدمت میں بھیجا کہ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں اس کے ساتھ برتاؤ کریں، عفو کرنا چاہے عفو کریں اور سزا دینا چاہے سزا دیں. تو وہاں بیٹھا تھا، کہتا تھا کہ ہم آل محمد، دوسرے لوگوں کو اپنے فضائل سناتا تھا، ہم آل محمد ایسے ہے ویسے ہے وغیرہ وغیرہ. تو آٹھویں معصوم ان کی طرف دیکھنے لگے، فرمایا تمہارے والد امام ہفتم نے اتنی قربانیاں دی، اتنے عمل کیا، اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے، تم انہی اعمال کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونے کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے. تمہارے والد یعنی امام ہفتم دونوں کے والد گرامی ہیں، اتنی مصیبتوں کے ساتھ، اتنی مشکلات کے تحمل کرنے کے بعد جنت جائیں گے، اور تم ان اعمال کے ساتھ جنت جانا چاہتے ہو؟ جو تم نے سنا ہے بطن فاطمہ پر آتش جہنم حرام ہے، مراد وہ ہستیاں ہیں جو بلا واسطہ جناب فاطمہ سے دنیا میں آئی. وہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ اپنے عمل کی وجہ سے معصوم ہستیاں ہیں، فرزندان فاطمہ حسنین ہیں، حضرت محسن ہیں جو شہید کیے گئے دنیا میں آنے سے پہلے، جناب زینب ام کلثوم ہیں جو اگرچہ امام نہیں ہے لیکن عصمت کے مقام پر، بہت سے علماء دلائل پیش کرتے ہیں عصمت کے مقام پر فائز ہے، یعنی گناہ سے بالاتر ہے لوگ. تو یہ اولاد فاطمہ ہیں اور اپنے عمل اتنے پاک ہے کہ جہنم ان کے لیے حرام ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دشمنوں نے عرض کیا، کوشش کی کہ آزادانی سے انسانیت کو، اہل بیت کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو محروم کرے، لیکن خدا نے دشمنوں کو ناکام کر دیا. اہل بیت نے دشمنوں کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام کیا، ابھی دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی عزاداری، سب سے بڑی زیارت، سب سے بڑا اجتماع اہل بیت کے نام پر، حسین کے نام پر ہوتا ہے. تاریخ میں اتنی زیارت کرنے کے لیے اتنی جانیں کسی گروہ نے نہیں دی ہے جتنا اہل بیت کے ماننے والوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو یہ سب کے سب عزاداری کی بدولت ہے. عزاداری نہ ہوتی ہم بھی دوسرے لوگ جیسے ہوتے، بھول جاتے. ایک عرصے کے بعد ممکن ہے ہمارے والد دنیا سے جا چکے ہیں، بھول جائے. یعنی بھول جانے کا مطلب یہ کہ یاد نہیں آتا ہے، کبھی سال میں ایک دفعہ یاد آئے گا. تو یہ عزاداری کی نعمت ہے، اور اس کی وجہ سے اہل بیت کو اپنے اسوہ قرار دیں. ہم ہر ایک یہی سوچتے ہیں اہل بیت کی یہ کردار تھی، ہمارے لیے یہ کردار ہونا چاہیے. ممکن کسی کے ذہن میں آئے امام جیسی کردار ہماری نہیں ہو سکتی، یقیناً نہیں ہو سکتی. مولا امیر المومنین کی جو شجاعت تھی، جو طاقت تھی، وہ میرے پاس یقیناً نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے. تو کس طرح سے ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں؟ یا جو علم ان کے پاس تھا وہ ہمارے پاس یقیناً نہیں ہے. یعنی آسمان و زمین کا فاصلہ ہے، نہ ان کے تھوڑا سا کم ہو. سارے بشر، عام مسلمانوں کی حدیث ہے کہ سارے علوم کے 9 حصہ علی کے پاس ہے اور 10واں حصہ دوسروں کے پاس. اس 10واں حصہ میں بھی علی دوسروں کے ساتھ شریک ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. علی کے برابر قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ تمہاری طاقت علی کے برابر کیوں نہیں تھی، لیکن یہ پوچھے گا علی نے اپنی طاقت سے رائے حق میں فائدہ اٹھایا، حق کے لیے اپنی طاقت سے، اپنی شجاعت سے استفادہ کیا. تم نے اپنی شجاعت سے حق کے لیے کتنا استفادہ کیا؟ علی نے اپنے علم سے حق کے لیے استفادہ کیا، تم نے کتنا استفادہ کیا؟ یعنی جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنے حوالے سے پوچھا جائے گا ان کی سیرت پر تم نے عمل کیا ہے. یا علی علیہ السلام جنگ خندق میں جب عمرو بن عبدود نے آپ کے طرف آب دہان پھینکا اور جسارت کرنے کی کوشش کی، تو چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں، کچھ انتظار کرنے کے بعد جا کر اس کے سر کو تن سے جدا کر کے پیغمبر کی خدمت میں لاتا ہے. جب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے غصہ آیا تھا، کافر مشرکین کے اتنا بڑا پہلوان کے قتل کرنا تو شرعاً صحیح کام تھا، جائز کام تھا، واجب کام تھا، لیکن اس نے بھی ذرہ برابر اپنی ذاتی خواہش کو داخل ہونا نہیں دینا چاہتے. اب یہ سیرت علی، علی کے برابر خلوص نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا خلوص ہو، خدا مد نظر ہو، آخرت مد نظر ہو، اہل بیت مد نظر ہو، اعمال میں صرف دنیا اور دنیا کے مفادات مد نظر نہ ہو. ایک اہم چیز ہے، ایک آدمی جو بڑا عابد تھا نماز خلوص کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تھا. یہ بڑا مشکل ہے، آپ غور کریں گے تو پتہ چلے کہ ہماری نماز میں بھی کتنی خلوص ہے. آسان کام نہیں ہے خلوص. تو شہر کے باہر چلا گیا، واجبات میں شاید آسان تر ہے کیونکہ ہر ایک کو واجب پڑھنا، لیکن خصوصاً مستحبات میں زیادہ مشکل ہوتا ہے. لوگ احساس کریں گے یہ مستحب بجا لاتا ہے، یہ احساس ممکن ہے میں پڑھنے والے کے ذہن میں بھی آ جائے تو لوگ میرے مد نظر رہے. تو وہ چلا گیا شہر کے باہر کسی مسجد میں تاکہ خلوص کے ساتھ عبادت کرے. مسجد میں گیا، اب عبادت میں مصروف ہی ہو گیا تو کوئی آواز آنے لگی، اب ریا کا سلسلہ شروع ہوا، کوئی دیکھ رہا ہے. تو خضوع و خشوع و گریہ زاری کے ساتھ رات بھر نماز پڑھی، آواز بھی آ رہی ہے. جب صبح مسجد سے نکلا دیکھا کوئی کتا ہے، اس سردی کی وجہ سے وہاں پناہ لیا. افسوس کہ کاش جتنے خلوص کے ساتھ میں نے کتے کے لیے نماز پڑھی ہے اتنے خلوص کے ساتھ خدا کے لیے پڑھتا، یہی ایک نماز سعادت کا ذریعہ بن سکتا. آسان کام نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سیرت معصومین ہے، عشق معصومین ہمیں کردار معصومین کی طرف جذب کرے گی. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کل دین کی طرف اور سیرت معصومین کی طرف، محبت معصومین کی طرف، امامت معصومین کی طرف ہمیں یہ عزاداری دعوت دیتی ہے. عزاداری وہ درسگاہ ہے، جس نے یہ پیغامات ہم سنتے ہیں. میں ایک فہرست کی شکل میں, کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, آزاداری کے چند فوائد, کیونکہ حکمت آزاداری ہے, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھتے لوگوں کی اچھی آوازیں ہیں, اچھے ہنر ہوتا ہے, اب کیا کرتے ہیں, جا کے گانا گاتے ہیں, اس کو سن کے ناجائز اعمال انجام دیتے ہیں, ڈانسنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن آزاداری انسانوں کو ہنر کو خدا کی طرف لاتا ہے, اہل بیت کی طرف لاتا ہے. نوحہ پڑھو, مرثیہ پڑھو, قصائد پڑھو, اس طریقے سے جس کو شوق ہے ہنر ہے, جس کو شاعری کا شوق ہے, جس کو اچھے آواز میں اچھے الحان میں شعر پڑھنے کا شوق ہے, آزاداری کی بدولت اپنی اس صلاحیت کو گناہ میں استعمال کی ضرورت نہیں ہے. بہترین عبادت میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں. تو آزاداری باعث بنتا ہے کہ ہمارے جوان نوحہ, مرثیہ, اشعار مختلف شکلوں میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں, ناجائز مقامات میں استعمال نہ کریں. چنانچہ قرآن خوانی, چنانچہ دعائے کمیل, دعائے ندبہ, دعائے ندبہ دعائے عشق اہل بیت, دعائے کمیل دعائے توحید اہل بیت, قرآن در حقیقت قصیدہ اہل بیت, یہ سب کے سب ہمیں کس طرف لے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ آواز اپنی آواز سے مغرور ہے, اس آواز کے اس نعمت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. راہ قرآن میں, راہ دعا میں, راہ اہل بیت میں اس سے استفادہ کر. ایک اہم چیز یہ مجالس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے بہترین استفادہ کریں بالاترین مقاصد کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ آزاداری میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہماری آزاداری روحانیت کے لحاظ سے, غم کے لحاظ سے, آزاداری کے لحاظ سے بہت آگے بڑھی, شک نہیں ہے. غم کے بے مثال شاہکار ہماری آزاداری میں موجود. عرض کے مستحب زیارت کے لیے ہاتھ پاؤں کٹواتے ہیں, جان دے دیتے ہیں, آزاداری تمام تر خطرات کے ساتھ جاتے ہیں. یعنی یہ ان خطرات کے باوجود آزاداری, اور تاریخ میں آزاداری کے داستان اگر آپ لکھیں گے ممکن ہے دوسرے مذاہب والے سمجھیں گے یہ ایک افسانہ لکھ رہے ہیں. یعنی ایسی حقیقت ہے جو افسانے کے شبیہ اس حد تک عظیم ہے. آزاداری کے سلسلے میں, آزاداری کے غم کے سلسلے میں خدا نے ہمیں یہ توفیق دی. توفیق کی وجہ بھی اہل بیت کی عظمت ہے, ان کی اتنی خوبیاں ہیں, اتنے کمالات ہیں, اتنی پاکیزہ سیرت ہے کہ معرفت رکھنے والا خود بخود اس میں غرق ہو جاتا ہے, محو ہو جاتا ہے. لیکن اس واقعے کربلا کے دوسرے پہلو زیادہ نمایاں نہ ہو سکے, اخلاق حسینی کے پہلو آزادار حسینی کے اندر نظر نہیں آتی, کم نظر آتی, میں نے کہا تو نظر نہیں آتی, کم نظر آتی. اخلاق حسینی, اخلاق کی چوٹی پر ہے شہداء کربلا. لیکن وہ آپ حضرت مسلم کے واقعے میں پڑھتے ہیں, وصیت فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس شہر میں کچھ قرضے ہیں, ادار ہے, میرے یہ کپڑا, میرے یہ ذرا فروخت کر کے اس قرضوں کو ادا کر. حضرت مسلم کا مقام تو امام زمان نے شہادت دے, اخی و ثقتی من اہل بیتی, یہ میرے بھائی ہے, اہل بیت کے درمیان میرے پاس قابل اعتماد ہستی میں سے مسلم. یعنی کس حد تک شریعت کے خیال رکھتے ہیں, کس حد تک توحید یہاں نظر آتی ہے, توحید کس حد تک نظر ہے. جب کسی نے پوچھا مولا توحید کیا ہے, معرفت خدا کیا ہے, فرمایا اپنے زمانے کے امام کی معرفت. تم امام کی معرفت حاصل کرو, خدا تک پہنچ جاؤ گے. اگر ایک آدمی امام پر رک جاتا ہے, خدا کی درگاہ میں نہیں پہنچتا ہے, حقیقت اس کو امام کی معرفت نہیں ہوئی ہے. وہ حسین جو بالا یہ نیزت قرآن کی تلاوت کرتا ہے, شب عاشور خدا کے ساتھ راز و نیاز کے لیے مہلت مانگتے ہیں, ایسے حسین کی معرفت رکھنے والے کس طرح سے خدا سے جدا ہو سکتا ہے خدا نے. تو عاشورا کے حوالے سے, غم کے حوالے سے ہم نے کافی حد تک حق ادا کیا, اگرچہ اہل بیت کا حق بہت کچھ ہے, ہمارے بس سے باہر ہے ادا کرنا, لیکن اخلاق حسینی کو اتنا ہم نہیں پھیلا سکے جس طرح سے غم کو پھیلانے میں کامیاب رہے, توحید کو اتنا نہ پھیلا سکے توحید حسینی کو. اور خوف خدا جب آدمی آتا ہے عرض کرتا مولا مجھے کچھ واعظ فرمائے, تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم اگر گناہ کرنا چاہتے ہو ایسی جگہ پر جا کر گناہ کرو جہاں خدا تمہیں نہ دیکھے. عرض کے مولا یہ تو ممکن نہیں ہے. فرمائے پھر ایسی جگہ پر جا کر گناہ کرو جہاں خدا کے ملک نہ ہو, خدا کے اختیار میں نہ ہو, خدا کی زمین نہ ہو. یہ بھی ممکن نہیں ہے. فرمائے پھر گناہ کرنا چاہتے ہو ایسی اس طرح سے کرو کہ جب اسرائیل آ جائے قبض روح کے لیے اس کو روکو. کہا نہیں, کہا یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں. کہا کہ اگر پھر گناہ کرنا چاہتے ہو تو اسرائیل سے کہو مجھے ٹائم دے دو, فرصت دے دو, توبہ کرو. عرض کی یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو امام نے فرمایا جب تمہارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے تو کیوں گناہ کرتے ہو؟ مزید فرمائے گناہ کرنا چاہتے ہو تو خدا کے رزق مت کھاؤ پھر گناہ کرو, خدا کی طرف محتاط مت چکو. دیکھیں یہ خوف ہے خدا ہے جو حسین کے پاس سے اور حسین دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں. عزاداری میں یہ پہلو بھی نمایاں ہونا چاہیے, یعنی حسین یہ قربانیاں دی ہے, اپنے ان پیغامات سے لوگ فائدہ اٹھائے. عزاداری میں عرفان حسینی, شجاعت حسینی کو بھی ظاہر کرنے کے لیے ہم بعض وقت ہم مقررین بھی یہ کوتاہی ہوتی ہے, بہرحال مسائل کے دوران وہ شجاعت کے پہلو زیادہ نمایاں نہیں کر پاتے ہیں, غم کے پہلو. عزاداری میں غم بہت اہم ہے, غم نہ ہو تو عزاداری باقی نہیں رہ سکتی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غم کے پہلو پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, یعنی دل میں وہ سوز ہے جس کی وجہ سے لوگ حسین کو نہیں بھولتے. البتہ خدا کا وعدہ بھی ہے, لیکن اس غم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شجاع کی طرف توجہ کم ہوتا ہے. جبکہ کربلا کے ہر شہید ہر اسیر نے اپنی رضا و رغبت سے اس راستے کو انتخاب کیا, کسی نے مجبور نہیں کیا. شہیدوں نے بھی اور اسیروں نے بھی تین نقطہ مد نظر رکھا, ایک اپنے موقف کے حوالے سے قرآن سنت عقل کی دلائل پیش کرتے تھے, ہمارا موقف حق ہے ہمارا دشمن باطل ہے, قرآن و سنت و عقلی دلائل پیش کرتے تھے ایک. دوسری بات شہداء اور اسرا دونوں نے جو دوسرا کام کیا, اپنی عزت اپنی عظمت اپنی خودی اپنی شرافت اپنی کرامت نفس کی حفاظت کی. ہیہات منت ذلہ, ابھی شیعوں کا نعرہ بن گیا ہے ہیہات منت ذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے. آپ کربلا کے شہداء کے اشعار کو پڑھیے, کس طرح سے ایک جوان جاتا, شہزادہ قاسم 13 سال یا 14 سال کے جوان ہے, دشمن کے 30,000 یا بعض روایت کے مطابق 80,000 دشمن کی تعداد ہے, اس کے علمدار جس کا ہاتھ میں علم ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا تاکہ جلدی اگر گر جائے تو لوگ بھاگ جائیں گے, طاقتور کے پاس. اسی پر حملہ کرتے ہیں اور اسی کو جہنم میں واصل کرتے ہیں. جہنم میں واصل کرنے کے بعد الگ ہے, مقصد یہ کہ ایک 13 سال یا 14 سال کا جوان علوی نے اس شجاعت کو دیکھی کس طرح سے دشمن کے اس سمندر پر حملہ کیا اور مرکز تک گیا. یہ شجاعت وہاں نظر آتی ہے. شہزادی کو دیکھ, اسیروں کو دیکھ, کس طریقے سے اس وقت کے جابر ترین حکمرانوں کو رسوا کیا, ذلیل کیا, شرمندہ کیا. تو عزت کرامت شرافت شجاعت کا مظاہرہ شہیدوں نے بھی کیا, کہیں بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا, کہیں بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا, کیونکہ پیغام دینا تھا اہل عالم کو, تربیت کرنا تھا. اور تیسرا وہ غم کا پہلو, دل سوزی کے پہلو, جذبات کے پہلو, گریہ کے پہلو بھی ساتھ رکھا. شہیدوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں گریہ ہے, اسیروں میں بھی ہے. ظاہر اسیروں میں زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ شہادت کے بعد کا واقعہ ہے, کیونکہ کربلا کے یہ سارے پیغام آنسوؤں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل سکتا تھا. یہ ایک. دوسرا یہ ہے کہ گریہ کرنا فطرت کے مطابق ہے, بلکہ انسان کو جو خدا نے دل سوزی کی صفت دی ہے, اور جس دل سوزی کی صفت ظاہر ہوتا آنکھوں کے ذریعے, یہ صفت اچھی صفت ہے, اسی لیے خدا نے دی ہے. اچھی صفت ہے اسی لیے خدا نے دی ہے. عورتیں کتنی اپنے بچوں سے محبت کرتی, پیار کرتی ہے, مرد اتنے نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ صفت خواتین میں کچھ زیادہ ہے مردوں کے نسبت. لیکن یہ صفت دونوں کو ضرورت ہے, ورنہ ایک وحشی درندہ انسان بنے گا, جس طرح سے آج کل کچھ تکفیری گروہ اپنے افراد کی خدا کے نام سے ایسی تربیت کرتے ہیں کہ ان کے دل میں رحم برائے نام بھی نہ ہو. تو دل میں وہ سوز بہت اہم ہے اس پیغام کے پہنچانے کے لیے. شہیدوں نے ان چیزوں کا خیال رکھا. کربلا میں شہادت بھی ہے, اسارت بھی ہے, لیکن رسالت بھی ہے. یعنی کیا؟ شہادت ہے اور اس کے بعد اہل بیت اسیر ہو گئے, لیکن شہیدوں کا ہدف بھی, اسیروں کا ہدف بھی پیغام پہنچانا تھا. پیغام کے پہلو ہمیں نظر انداز نہیں کر, دشمن کے بس کی بات ہوتی تو سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اس واقعہ کو چھپا دیتے ہیں. جناب چند دن پہلے آپ کے کربلا میں آ کہہ سکتا, حسین کی جنگ رہزنوں سے ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں رہزن تھے, اور حسین شیخ قدیم زمانے میں قافلے پر رہزن حملہ کرتے تھے, لیکن حکمت حسینی, حکمت الہی کا تقاضا یہی تھا کہ دشمن ناکام ہو گئے اور اہل بیت کو ساتھ اسی لیے لایا تاکہ اس خون کے پیغام کو پہنچا سکے. تو کربلا میں شہادت بھی ہے, اسیری بھی ہے, لیکن پیغام بھی ہے. پیغام کو نہیں بھولنا چاہیے. اور اسی طرح سے انسان, دین انسان کی ضرورت ہے, توحید انسان کی ضرورت ہے, آخرت انسان کی ضرورت ہے. اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ عزاداری ہے. جب تک وہ ضرورتیں باقی ہیں تب تک عزاداری کی ضرورت باقی. یعنی جب تک انسان کے لیے انسان بننا ضروری ہے تب تک عزاداری کے درسگاہ میں درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایک اہم چیز ہے کہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. عزاداری میں بصیرت بھی ہے. بہت سے لوگوں نے خطرہ کا احساس نہیں کیا, بزرگان نے بھی احساس نہیں کیا. خطرہ کے احساس نہیں کہ مدینے میں اصحاب تابعین تھے, انہوں نے بھی خطرہ کو احساس نہیں کیا. قیام کربلا کے بعد سب کو پتہ چلا اسلام نابودی کے کنارے پہنچ چکا تھا. مدینے سے اصحاب نے قیام اسی وقت کیا, قیام کربلا کے بعد بیدار ہو گئے. تو کربلا پیغام بصیرت دیتا ہے, تو عزاداری میں بھی پیغام بصیرت ہونا چاہیے. سن 61 ہجری میں بند نہ ہو, صرف گزشتہ داستان سناتے نہ رہے, بلکہ گزشتہ داستان کے بعد کہے کہ اس وقت کے حسین کے نقش قدم پر چلنے والا کون ہے, اس وقت یزید کے نقش قدم پر چلنے والا کون ہے. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا, جو جملہ کی شکل میں ہمارے شیعوں کے درمیان معروف ہوا ہے, ہر روز کربلا ہے, ہر دن کربلا ہے, ہر دن عاشورا ہے, ہر سرزمین کربلا ہے. ظاہر کربلا کے برابر, عاشور کے برابر کچھ بھی نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ وہ پیغام, وہ موقع آپ کے لیے پیش آ سکتا ہے. عاشور اور کربلا آپ کے لیے نمونۂ عمل ہے. کسی سرزمین پر کسی دن حق و باطل کے مقابلہ ہو سکتا ہے, آپ کو بصیرت کی بھی ضرورت ہے، شجاعت کی بھی ضرورت ہے. ابھی جو مقاومت کا تصور ہے عالم تشیع میں، ابھی تکفیری اور یہودی اور مغربی دنیا مل کر اس تصور کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مقاومت ختم ہو اور یہ پیغام ملے ایران نے اسلام کے نام پر مقاومت کی، آخر میں ناکام ہو گیا. حزب اللہ نے مقاومت کی، آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مقابل میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، چند دن ٹھہر سکتا ہے پھر نہیں ٹھہر سکتا. اسی لیے مغربی نظام ایک حقیقت ہے، اسی لیے سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. لیکن کربلا کا پیغام مقاومت، آپ کی طاقت باطل کے برابر نہ سہی، لیکن باطل کو روحانی معنوی شکست دے سکتے، حق کی نشاندہی کر سکتے. جو حق کے متلاشی ہے، درود پڑھے محمد آل محمد، شہید چمران کے ایک واقعہ ہے، ان کی زوجہ سناتی تھی، ٹی وی پر میں نے ان کی زوجہ سے یہ واقعہ سنا ہے. ان کی زوجہ لبنان سے تعلق رکھتی تھی، تو شہید چمران بھی آپ جانتے سید موسیٰ صدر کے ساتھ لبنان میں انقلاب سے پہلے کام کرتے تھے شیعوں کے لیے. تو انہوں نے دعوت دی اس خاتون کو تاکہ ان کے ساتھ تعاون کرے، کسی بچوں کے یتیموں کے سکون تھا، اس نے یہ ذمہ داری سنبھالے، یہ ڈاکٹر نہیں تھی. لیکن ایک تصور ہے عام طور پر پارٹیوں سے دور رہنے کا، کیونکہ کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں انسانوں کی، انسان میں جب خامی ہو پارٹی میں جائے اس میں بھی وہ خام پیدا ہوتا ہے، اسکول میں جائے اس میں وہی خام پیدا ہوتا ہے، مدرسے دینی میں آ جائے اس میں، کیونکہ ہمارا ہم خود صاف نہ ہو جہاں جائیں گے وہی کوتاہی وہی عیب ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو اسی لیے وہ بچتی رہی، نہیں گئی دعوتوں کے باوجود. تو انہوں نے کیلنڈر بھیجا، کیلنڈر بھیجنے کے بعد خود آئی. تو چمران نے پوچھا کہ آپ کو کیلنڈر پسند آئے؟ کہا کہ ہاں پسند تو آیا. کہا کون سا، کون سی جگہ، کون سی تصویر؟ کہا کہ ایک تصویر تھی جو پورا صفحہ تاریخ صفحہ تھا، کیلنڈر کا پورا صفحہ تاریخ، اس کے سامنے ایک دیا جل رہا تھا، چھوٹا سا دیا، اور دیا کی زبانی یہ عبارت لکھی تھی کہ میں اس عظیم تاریخ کو ختم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن نور کے متلاشیوں کو نور و ظلمت کے فرق بتا سکتا ہوں. ایک اہم چیز ہے، بہت سی جگہوں پر ہم باطل کے ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ حق کی معرفت نہیں ہے، حق کی شناخت نہیں ہے. حق کی شناخت ہو جائے تو انسان پاک فطرت رکھتا ہے، اس کو حق کی طرف لا سکتے ہیں. ایک اہم چیز ہے کہ عاشورہ میں کے تقاضوں میں سے ہے، تو عاشورہ کو عرض کیا اپنے زمانے میں عاشورہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. عاشورہ پر یقین رکھنے والے اپنے زمانے میں بھی یزید زمانے سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. حکمت عملی اپنی جگہ پر، برنامہ مریضی اپنی جگہ پر، سب کچھ ہونا چاہیے، عقل و حکمت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن باطل کے سامنے تسلیم نہ ہونا، حق تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ عاشورہ والوں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے عاشورہ صرف شیعوں کا سرمایہ نہیں ہے. آپ خود مولا نے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا تک جو فرمائشات مولا کے ہیں، اس میں دیکھیے صرف شیعہ عقیدے کی بنا پر آپ نے قیام نہیں فرمایا ہے، مشترک سارے مسلمانوں کے مشترک عقیدے کے مطابق آپ نے قیام فرمایا، یعنی میرے قیام باطل کے خلاف ہے، دشمن اسلام کے خلاف ہے، ایک رہزن کے خلاف ہے جو اپنے آپ کو امین قرار دیتا ہے، ایک خائن کے خلاف ہے جو اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیتا ہے، دشمن اسلام کے خلاف ہے جو اپنے آپ کو جانشین پیغمبر قرار دیتا ہے. یعنی جو مشکل ہے، جو مسئلہ ہے، کل اسلام کا مسئلہ ہے. بس قیام کربلا سارے مسلمانوں کی ضرورت ہے، بلکہ سارے انسانوں کی ضرورت ہے. قیام کربلا کا ایک ہدف امام کے مختلف فرمائشات میں موجود ہے، عدالت، عدالت کے لیے میں نے قیام کیا ہے، مظلوموں کو امن و امان پہنچانے کے لیے میں نے قیام کیا ہے، مظلوموں کے اوپر سے ظالم کے تازیانوں کو دور کرنے کے لیے میں نے قیام کیا ہے. یہ خطبہ منیٰ میں بھی ہے، راستے میں جو آپ تشریف لا رہے تھے وہاں پر بھی ہے، بلکہ کربلا کے میدان میں آپ زمین پر ہیں، وہاں پر دشمنوں سے ہی خطاب کیا، آپ گھوڑے سے زمین پر آئے، سخت حالات. یا شیعہ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعو. یہاں سے پتہ چلتا جو کچھ لوگ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کربلا میں شیعوں نے حسین کو شہید کیا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں کچھ خط لکھنے والے تھے کربلا میں آنے والے، اور خط لکھنے والے یزیدی لوگوں نے بھی خط لکھا تھا. کیوں؟ وہ مفاد پرست لوگ ہیں، وہ سوچ رہے تھے پورا شہر حسین کے ساتھ ہے، اگر حسین آ گئے کامیاب ہو گئے تو ہم کہیں گے ہمارا خط بھی تھا، اگر نہیں ہوئے تو یزید کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. تو کوئی دلیل نہیں ہے ثابت کر سکے ان کے درمیان شیعہ ہے. ممکن ہے کچھ محبین ہو، جیسا حضرت فرزدق کا جملہ ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار آپ کے خلاف ہے، لیکن شیعہ عقیدہ امامت رکھنے والے اس لشکر میں ہونے کی کوئی دلیل تاریخی کوئی ثبوت نہیں ہے. اس جملے میں مولا فرماتے ہیں یا شیعہ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعو، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ، جب دین نہیں ہے تو قیامت کا خوف بھی نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، اسی دنیا میں ایک آزاد انسان کی طرح زندگی کرو، ایک حریت پسند انسان بنو، غلام مال کا غلام نہ بنو، ابن زیاد کا غلام نہ بنو، انسانیت کو جو فطری انسانیت ہے اسی کو تو بچاؤ، ایک آزاد انسان بنو. یہ پیغام کس کو دے رہے؟ سارے انسانیت. ابھی دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ مغرب والے کہتے ہیں کہ ہم علمبردار حقوق انسانیت ہیں، یہ ہے وہ ہے، پیغام حسینی یہی ہے. تو عاشورہ مخصوص نہیں شیعوں کے ساتھ، ہمیں کوشش کرنا پڑے گا سارے اقوام کو بلائے کہ حسین کے قیام انسانیت کے لیے ہے، اور فرزند حسین جو آئیں گے وہ بھی انسانیت کے لیے آئیں گے. تو یہ ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے کہ کربلا اور انسانیت کے درمیان ہم رکاوٹ نہ بنیں، ہماری کردار، ہماری گفتار، ہماری بے احتیاطیاں مانع نہ بنیں. اسی طرح سے کربلا میں چنانچہ میں نے کل تفصیل سے آپ کی خدمت نعرض کی، عزاداری میں علم بھی ہے، عقل بھی ہے، عشق بھی ہے، یہ دونوں سرمایہ عزاداری میں ہیں. یہ دو ایسے عظیم سرمایہ ہیں جس کے ذریعے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، انسان کے لیے اپنی انسانیت بچانا آسان ہوتا ہے، انسان کے لیے اپنا مسلمانیت بچانا آسان ہوتا ہے. عشق و دین کے نسبت میں عشق ہو، شہزادہ قاسم نے کیا فرمایا، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت میرے لیے. عشق ہو اور ساتھ معرفت ہو. کربلا نے دونوں کو جمع کیا، آزاداری بھی جو عاشورہ ہی کو ہم تک پہنچانے کے لیے انتظام کیا ہے دین نے، یعنی عاشورہ کو قیامت سے متصل کرنے کے لیے انتظام ہوا ہے، اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ شیعوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ عاقل بنو، عالم بنو اور عاشق بنو، عشق خدا سے، دین سے، اقدار سے، انسانیت سے، فضیلتوں سے، کمالات سے، دوسرے انسانوں سے. اگر آپ کو دشمنی کرنا ہے صرف ظالموں کے ساتھ دشمنی کرو، ظالموں سے بھی نہیں ان کے ظلم سے دشمنی کرو، اگر ہو سکے اسی ظالم کی رہنمائی کرو، اسی کی ہدایت کرو، اسی کو راہ راست پر لاؤ. حضرت موسیٰ نے فرعون کی ہدایت کرنے کی کوشش کی، پہلا قدم وہی ہے. اور اسی طرح سے عزاداری ہمیں ذمہ داری کے احساس دلاتی ہے، کیسا اتنے عظیم خون اس راہ میں دیا ہے. ہم میں سے ہر ایک اگر کوتاہی کرے یہ احساس کرے قیامت کے دن اگر حسین کا نور چشم شہزادہ علیہ السلام ہم سے پوچھے تم نے ہمارے خون کے ساتھ، پیغام خون کے ساتھ کیا کیا، تو ہم لرز جائیں گے نا، کام جائیں گے. تو یہ خون کتنی خون، یہ ہمیں ذمہ داری کے احساس دلاتا ہے. تو آزادی کا اہم پیغام یہ ہے کہ آپ عظیم ترین امانت کے امین ہیں، اس امانت کا خیال رکھیں. وہ امانت کیا ہے؟ تشیع ہے، وہ امانت عزاداری ہے، وہ امانت مودت ہے، وہ امانت پیغام اہل بیت ہے. اسی طرح سے عزاداری کے اہم پیغام وہی امر معروف نہی عن منکر ہے. ابھی ایران نے کوشش کی ہے کہ عشرۂ محرم کا نام کیا رکھے، عشرۂ امر معروف نہی عن منکر، کیونکہ امام نے سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ دلایا وہ امر معروف نہی عن منکر. یہ فریضہ اگر ہمارے اندر زندہ ہو، ہمارے گھر میں ہو، چھوٹے بڑے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرے. بعض وقت جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، خصوصاً آج کل مغربی ثقافت کی وجہ سے ہمارے جوان بھی ناراض ہو جاتے ہیں اگر تھوڑا سا یاد دہانی کرے. یہ مغربی ثقافت ہے نا، نصیحت نہیں سننا ہے تو. لیکن مغربی ثقافت اتنی حد تک ہمارے اندر نہیں آئی ہے، خوش قسمتی ہے ہمارے درمیان اسلامی ثقافت، اہل بیت کی ثقافت ہے. تو امر معروف ہمارے معاشرے کے اندر ہو، گھر سے شروع ہو، دوستوں کے درمیان شروع ہو، یعنی ثقافت میں تبدیل ہو جائے. اگر میں آپ کی غلطی بتاؤں، آپ میری غلطی بتائیں گے تو ناراض نہ ہو، حکم خدا ہے. پیغمبر تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر آپ کشتی میں جا رہے ہیں، ایک آدمی اپنی جگہ کو کشتی میں اپنی جگہ کو سوراخ کر رہا ہو، تو آپ اس کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ وہ کہے کہ یہ میرے اپنی جگہ کو سوراخ کر رہا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ تم بھی غرق ہو جاؤ گے، ہم بھی غرق ہو گے. معاشرہ خراب ہو، اس کا نقصان سب کو ہوتا ہے، صرف ایک کو نہیں ہوتا ہے. تو امر معروف پیغام کربلا، یعنی کربلا کے پیغاموں میں بہت اہم پیغام امر معروف اور نہیں عن منکر ہے، جس کو امام نے انجام دیا، تاکید کی. اور دوسرے آپ کے فرزند ارجمن اور شہداء اسیروں نے راستے میں اس فریضے پر عمل کیا. عزاداری کی وجہ سے قیام کربلا میں ایک اہم مسئلہ یہی تھا، فرمایا کہ یزید خلافت کا لائق نہیں ہے، میں لائق ہوں، مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. عزاداری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر آپ انسانیت کے نجات چاہتے ہیں، نہ انسانوں کے، انسان تو حیوانوں کے ایک قسم ہے، لیکن انسان کے اندر جو انسانیت ہے اس کو نجات دینا چاہتے ہیں تو یزید زمانے کے ساتھ مقابلہ کریں، حسین کی راہ روش پر عمل کریں. میں نہیں کہوں گا حسین زمانہ، اگر کہ مجازن یہ تعبیر صحیح ہے، کہتے یہ چاند کی طرح ہے، کہتے ہیں اتنا چاند جیسا تو نہیں ہوتا ہے، یا کہتے فلان آدمی اگر اپنے بچوں کے لیے کماتے ہوئے مر گیا تو شہادت کے مول، لیکن شہید کے برابر نہیں ہے، لیکن وہ کم ترین درجہ جو شہادت کے اس کو دیا جاتا ہے، ورنہ شہید کو 700 برابر اس سے زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی خدا کے پاس جو اجر معین ہے اس سے کہیں زیادہ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک تشبیہ ہوتی ہے. اگر کہے کہ حسین زمانہ، مجازی صحیح ہے یہ استعمال کرنا، لیکن حقیقتاً شک نہیں ہے، امام معصوم، ہم خاک پائے امام معصوم نہیں بن سکتے، ہمارے بہترین لوگ، ہمارے بہترین لوگ. اسی لیے مجازا بھی صحیح کہیں گے وہ لوگ جو خط حسینی پر، رائے حسینی پر گامزن ہے. یزیدوں میں کمی نہیں ہے، یقین کیجئے، اگر وہی یزید کے مفادات خطرے میں پڑ جائے. آج کل بھی، آج کل تکفیری دیکھ رہے ہیں، کربلا میں جو ظلم و ستم تھے اس جیسے ظلم و ستم ابھی بھی نظر آ رہا ہے، یزیدوں میں کمی نہیں ہے. تو عزاداری ہمیں بتاتی ہے کہ حسین نے رہبروں کے بارے میں کیا کہا، آپ کے اسلامی ممالک حکمران کیسے ہونا چاہیے، اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. عزاداری ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کتنی پس، دنیا انسان کو کتنی پست کرتی ہے. دنیا کی وجہ سے انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ ابن سعد اسی اپنے کھیت وغیرہ کے لیے کیا کہا، مولا میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، میرے جائیداد ضبط، حکومت قبضہ کرے گی. کتنا پست ہوتا ہے، یعنی کل بشر کی سعادت اور امام زمانے کے ہمکاری کو نہ صرف اس نے نظر انداز کیا، ٹھوکرا دیا، بلکہ امام کا قاتل بن گیا. انسان بعض وقت عشق دنیا، ٹھیک ہے دنیا کماؤ، دنیا سے بہترین فائدہ اٹھاؤ. خود ہمارے ائمہ کی جائیداد بہت ہوتے تھے، مولا امیر المومنین بہت بڑے آمدن رکھتے تھے، خود آپ کو 25 سال تنہا کیا گیا تو آپ کھیتی باڑی کرتے تھے. یہ اپنی جگہ پر، حضرت سلیمان خدا کا نبی ہے، بہت بڑے دولت مند تھے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ ہے کہ صرف دولت کا غلام نہ بنے، یعنی آپ پر دولت حکومت نہ کرے، آپ خود دولت پر حکومت کرے. یہی بنیادی فرق ہے. دین کہتا ہے صرف خدا کا بندہ بنو، نہ ریاست کا، نہ حکومت کا، نہ بچوں کا، نہ عزیزوں کا، نہ شہرت کا، نہ قوم و قبیلہ کا، نہ پارٹی کا، نہ مال کا، نہ حکومت کا، کسی چیز کا غلام نہ بنو، خدا کا بندہ بنو، باقی نعمتوں سے بہترین فائدہ اٹھاؤ. کوئی حرج نہیں. امام جب آئیں گے کیا کریں گے؟ پوری دنیا پر حکومت کریں گے. حکومت ہمارے آج کل کے حکمرانوں کے عشق اسی میں ہے. امام جب آئیں گے پوری دنیا پر حکومت کریں گے، لیکن مقصد بہت فرق ہے، کردار میں بہت فرق ہے. ایک درود پڑھیے محمد علی محمد. اللہم صل علی محمد. آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا سے پہلے بھی، واقعہ کے پیش آنے سے پہلے بھی مسجدیں تھیں، قرآن پڑھتے تھے، ظاہر دین محفوظ تھا، رسومات انجام پا رہے تھے. اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، مناروں پر کہتے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی. یعنی ظاہر کچھ، باطن کچھ، پورے معاشرے میں یہ حقیقت تھی. یعنی سارے اعمال دینی روح سے خالی ہو چکے تھے. مولانا فرمایا تھا بنو امیہ جب آئیں گے اقتدار پر، نہج البلاغہ میں ہے یہ خطبے، تو یہ بالکل الٹ کر کے پیش کریں گے اسلام کو، اسلام کو الٹ کریں گے. ایک گلاس آپ رکھے یہاں پر، الٹ رکھے تو گلاس ہے بالکل، لیکن اس میں آپ پانی نہیں پی سکتے. اسی جیسے حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہ حج سے حج کا مقصد حاصل ہوتا ہے، نہ نماز سے نماز کا مقصد. اللہ اکبر، ان خدا سب سے بڑا ہے. یہ نمازی ابن عمر سعد مسجد سے بھی نہیں نکلتا ہے، لیکن اس کے نظر میں پیسہ سب سے بڑا ہے، یزید سب سے بڑا ہے مقام عمل میں، صرف زبان کے حد تک خدا سب سے بڑا ہے. تو یہ ظواہر تھا روح سے خالی. تو کربلا کا پیغام یہ ہے کہ دین کے تمام احکام، پورے دین پر اس طریقے سے عمل کرو کہ زندہ ہو، آپ کی نماز زندہ ہو، آپ کے روزہ زندہ ہو، آپ کا حج زندہ ہو. حسین حج کو کرائے، وہ حج یزید کی قیادت میں انجام پائے، اس میں کوئی روح نہیں ہے. اہل بیت نے حج کی بڑی فضیلتیں بیان کی. پیدل تقریباً سارے آئمہ جو مدینے میں ہوتے تھے پیدل حج جایا کرتے تھے، لیکن وہ حج جس میں یزید کے زیر سرپرستی ہو، ظاہر اپنی روح سے خالی تھا حسین، اس کو چھوڑ کر آتے ہیں. ایک اہم پیغام ہے عزاداری کا، اور عزاداری ایک اجر رسالت ہے. مسلمانوں سے کہا کہ آپ اسلام کی جو نعمت ہے، واللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، خدا آپ پر احسان جتاتا ہے کہ خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے. اب اس اسلام احسان کے عوض کیا ہے؟ یہ ہے کہ محبت اہل بیت، اور عزاداری محبت کے فریضہ پر عمل ہے. یعنی دل میں محبت ہے تبھی تو ان کے غم میں محظوظ ہو جاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں. یہ بس عزاداری در حقیقت اجر رسالت ادا کرنے کے ایک بہترین ذریعہ ہے، اور خوش قسمت ہے کہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. عزاداری اسی طرح سے تولا اور تبرع کے ایک مستحق ہے. تولا تبرع فریضہ ہے کہ خدا اور خدا والوں سے محبت کرنا، اور دشمنان خدا سے نفرت کرنا. اس کی واضح ترین مثال کون ہے؟ مظہر صفات خدا محمد علی محمد. تو عزاداری میں آپ کیا کرتے ہیں؟ دو حصے ہیں نا، ایک محمد و آل محمد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اتنا اظہار کرتے ہیں کہ آنسو گرتے ہیں، دل محزون ہے، اور مزید آثار اور دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں. تو ایک قسم کے تولا و تولا کے فریضے پر بھی عمل ہو رہا ہے. اسی طرح سے عزاداری کا ایک پیغام یہ ہے کہ حسین کا وہی پیغام ہے, آپ نہ ظالم بنو نہ مظلوم, نہ ظلم کرو نہ ظلم کو برداشت کرو, یہ کربلا کا اہم پیغام ہے, نہ کسی پر ظلم کرو نہ ظلم کو برداشت کرو, باطل کے ساتھ مقابلہ کرو, یہ پیغام ہے. اسی طرح سے عزاداری میں ایک قسم کے اتحاد کا ذریعہ بھی ہے. آپ دیکھیں عزاداری حسین میں سب آتے ہیں, ایسا ہی نہیں مومنین درمیان کم از کم, اگرچہ ہمیں اس کو عالمی بنانا چاہیے, دنیا کو عزاداری کی ضرورت ہے, لیکن اپنے مومنین کے درمیان آپ دیکھیں عاشور کے دن ہم کتنے چیخ رہے ہیں کہ مومنین میں اتحاد نہیں ہے. اگر مومنین میں اتحاد ہو تو بڑی طاقت ہے, مذہب حق ہے, جذبات عروج پر ہے, آپس میں بڑی محبت ہے. جب ہماری ملاقات راستے میں ہو کتنی خوشی ہوتی ہے ایک مومن کو دیکھ کر. تو یہ سب کچھ ہے لیکن اتحاد نہیں ہو سکتا. لیکن عزاداری میں آپ جائے, عزاداری میں سب آتے ہیں. عاشور کے دن دیکھیے سارے شیعہ جلوس حسینی میں آتے ہیں, کوئی گروہ دوسرے گروہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کر, سارے گروہ آتے ہیں. اسی لیے کوئی طاغوت, کوئی دشمن, کوئی ظالم نہ عزاداری کو روک سکتا ہے نہ جلوسوں کو روک سکتا ہے. کیوں؟ عزاداری کی وجہ سے پورا شیعہ متحد ہو گئے. تو عزاداری کی نعمت سے اتحاد برقرار ہو سکے, قدم بے قدم آگے بڑھنا چاہیے. فی الحال غم حسین میں ہم متحد ہو گئے, جلوس حسین میں ہم متحد ہو گئے, آگے بڑھیے مقصد حسین میں بھی متحد ہو جائے, دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. اگر امام خمینی نے کیا کیا, ایک کام کیا, امام خمینی نے ایرانیوں کو تبدیل کی, انہیں کوئی ایسی تبدیل نہیں, تبدیلی نہیں لائی, ایرانی وہی ایرانی ہے. کیا کیا, جو ایک انجینئر اگر ماہر انجینئر ہو چھوٹی سی زمین سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے, ایسا ہے نہیں؟ تو انہوں نے جو سرمایہ تھا شیعوں کے پاس, ایران کے شیعوں کے پاس, یہ سرمایہ ایران کے شیعوں کے ساتھ مختص نہیں ہے, عزاداری. کہا کہ عزاداری کیا, یزید زمانے کے ساتھ مقابلہ کرنا, حسینی مقاصد کو زندہ کرنا, یہ عزاداری کے پیغام ہے. عزاداری کے پیغام یہ ہے کہ شہادت سے نہ ڈرو. اب دیکھیں نعمت عزاداری سے استفادہ کیا شاہ کو ملک سے نکالنے کے لیے, نعمت عزاداری سے استفادہ کیا اسلامی حکومت بنانے کے لیے, نعمت عزاداری سے استفادہ کیا دنیا کی 35 ممالک صدام کے ساتھ دے رہے تھے, انہوں نے کیا کہ سب کو شکست دی اور ابھی پوری دنیا کے مقابل میں ہے اور اصولوں سے منحرف ہوئے بغیر دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے, کس کی وجہ سے؟ یہی سرمایہ ہے, اس نے یہ عظیم نعمت ہے. تو انہوں نے استفادہ کیا, ہمیں بھی اس نعمت سے استفادہ کرنا ہے, کم از کم شیعوں کے حد تک. اگرچہ عزاداری عالمی ہے لیکن کم از کم شیعوں کے حد تک. یہ عاشور کی طاقت بتاتی ہے کہ عزاداری کے پاس اندر کتنی طاقت ہے, اور ہم ساتھ دیں گے تو مزید اہل بیت مدد کریں گے, خدا مدد کرے گا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا, آپ کوشش کریں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے, آپ کوشش کریں ہم مزید رہنمائی کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, خدا کی مدد کرو, دین خدا کی مدد کرو, خدا تمہاری مدد کرے گا. آزماؤ کم از کم خدا کو, اتنے وعدے قرآن و سنت میں ہیں, آزماؤ. جب بھی بشر نے آزمایا بہترین نتیجہ حاصل. رہبر انقلاب کے ایک جملے کہتے ہیں کہ ہم نے ایران میں جب بھی جس وجہ سے بھی حکم شرعی کو نظر انداز کیا, پر مجبوری کی وجہ سے, کسی وجہ سے حکم شرعی کو نظر انداز کیا تو وہی پہ ناکام ہو گئے. جہاں بھی جب بھی حکم شرعی نظر انداز ہوا وہی پہ ہم ناکام رہے. یہ اسلام بہترین راستہ بتاتا ہے ہمیں, خدا بھی مدد کرتا ہے. اب وقت کافی آیا ہے, بہرحال اہل بیت کی اس محبت کی وجہ سے آپ سن رہے ہیں, ورنہ یقیناً بہت سخت، خصوصاً ہمارے زمانے میں لوگ ٹی وی فلمیں وغیرہ دیکھنے کے عادی ہونے سے گفتگو سننا مشکل ہوتا ہے. یہ آپ کے عشق اہل بیت ہے کہ مجھ جیسے الکن کی باتیں سنتے ہیں. آج ہمارے برادران جو منتظمین ہیں اس مسجد و امام بارگاہ کے، انہوں نے فرمایا کہ سید عمران حسن نقوی، ابن مرحوم سید شبیع الحسن نقوی، 3 سال پہلے تک اس امام بارگاہ اور اس انجمن کے صدر تھے، سابقہ صدر رضویہ والفیئر ایسوسیشن، اور ان کی برسی کے دن ہے. یقیناً من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، مخلوق کی شکریہ ادا نہیں کریں گے تو خدا کی بھی شکریہ ادا نہیں کریں. جو دیکھ رہے ہیں جس کو نیک کام کر رہا ہے اس کے ہم اگر شکریہ ادا نہیں کریں گے، وہ خدا جو نظر نہیں آتا ہے اس کی بھی شکریہ ادا نہیں کریں گے. اسی لیے ان کی خدمات بیان کر رہے ہیں کہ غسل خانہ یا میت جو ابھی میں نے جا کے دیکھا، بہت بہترین انداز میں اس کو بنایا ہے، ابھی پائے تکمیل تک پہنچا ہے اس وقت. فری ایمبولینس سروس، احتجاجی اجتماعی قربانی، دعائے کمیل، اور 10 سال اس دینی ذمہ داری کو انجام دیتے رہے. اور ان کی صفات جو بتاتے ہیں واقعی بہت اچھی صفات ہے. شیعہ میں ایسی صفات ہونا چاہیے، جذبہ دینی، عشق اہل بیت، خدمت اہل بیت. تو ایک ذمہ داری یہی کہ ایسے لوگوں کی قدردانی ہو، ان کے لیے دعائے خیر ہو، اور جو ان کی ذمہ داری ان کی جگہ پر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون ہو. آپ کے 1 روپیہ بھی اگر لگ جائے، آپ جانتے ہیں صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے، اور جب تک وہ بنیاد وہ ادارہ قائم ہے تب تک آپ ثواب میں شریک ہیں. اور پھر خلوص کے مطابق جتنا آپ کو خلوص اتنا ہی ثواب کی شدت اور کثرت زیادہ ہو جاتی ہے. خلاصہ اس مرحوم کے خدمات کے پیش نظر اس مرحوم کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ ایک درود پڑھیے، محمد و آل محمد. ہمارے بہت سے ائمہ اطہار کا جملہ ہے، لا یوم کیوم یا حسین حسین، آپ کے دن کی طرح کسی کے دن نہیں، آپ کے غم کی طرح کسی کے غم نہیں. حسن مصطفیٰ کے سرانے پہنچے حسین، رونے لگے، فرمائے حسین میرا غم میری شہادت آپ کے غم اور مصائب کے نسبت میں کچھ نہیں. کتنے مصائب حسین نے برداشت کیا. میں نے کل عرض کیا، پرسوں عرض کیا کہ حسین خود نے اپنے مصائب پڑھا، اور خود حسین سب سے پہلے شاید اپنی مصیبت پر گریہ کرنے والے بھی حسین. روایت میں ہے کہ جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچے، آپ کا گھوڑا آگ جانے سے انکار کیا، آگ نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے دوسرا گھوڑا منگوایا. اس طرح سے 8 گھوڑا تبدیل کے، کوئی گھوڑا آگ نہیں بڑھتا ہے. شاید خدا بھی چاہتا ہے، حسین بھی چاہتا ہے کہ اہل بیت اس مصیبت عظمیٰ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. اسی لیے کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، قدم بہ قدم اس مصیبت کے اہل بیت کو حسین تیار فرما رہے ہیں. آپ گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ جملات بیان فرماتے ہیں، جملات کے بیان فرمانے سے پہلے رو پڑتے ہیں. سب سے پہلے حسین خود گریہ فرماتے ہیں،
کافر ہونے کے بعد فرمایا ہا ہنا مناخر کا بنا ہا ہنا مذبع اطفالنا، یہی پر ہمارے جانور بھی مارے جائیں گے، یہی پر ہمارے بچے شہزادے شہید ہو جائیں گے، یہی پر ہمارے جوانوں کو خون بہائے جائیں گے، اور اسی مقام سے ہماری سیدہ یاسر ہو جائیں گی۔ حسین نے سارے مسائل کا خلاصہ اس پہلے مقام پر پہلے موقع پر پڑھ لیا۔ اس کے بعد رات کے وقت تھا غالباً، حسین نے جوانان بنی ہاشم کو، تمام بنی ہاشم کی خواتین سیدانیاں جوانوں کو جمع فرمایا، بعض روایات میں کہ 30 جوان کربلا میں تھے، ان سب کو جمع فرمانے کے بعد ان کی طرف ایک نگاہ ڈالی، جی بھر کر جوانوں کی طرف دیکھا، نہ معلوم حسین نے اس طریقے سے کیوں دیکھا۔ اصحاب مقاتل لکھتے ہیں شاید حسین تسلی دینا چاہتے تھے جوانان بنی ہاشم کو اپنی نگاہوں کے ذریعے۔ پھر حسین رونے لگے، گریے کرنے لگے۔ اب اس گریے کی وجہ مقاتل کی کتاب لکھنے والے، مقتل کی کتاب لکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ حسین نے یہ احساس کیا، ابھی تو بنی ہاشم کے آل محمد کے تمام جوان ادھر جمع ہیں، سیدانیاں جمع ہیں، لیکن دوبارہ بھی جمع ہوں گے ظہر یا ظہر کے موقع پر، مقتل سے جب اسیروں کا گزر ہوگا تمام اسرا شہدا کے لاشوں پر آئیں گے، دوبارہ ایک اجتماع ہوگا، لیکن وہ اجتماع کہیں مختلف ہوگا اس اجتماع سے۔ امام نے اسی لیے گریہ کیا، ابھی تو سب صحیح اور سالم ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، لیکن زور یاد دہو جب اسیروں کا اجتماع ہوا ہوگا شہیدوں کے لاشوں کے ساتھ، اس وقت ہر اسیر اپنے شہید کے پاس ہوگی، گریہ وزاری میں مصروف ہوگی۔ تیسرا اجتماع وہاں پر ہوگا ابن زیاد کے دربار میں، ایک طرف سر حسین ہوگا، دوسری طرف سیدانیاں ہوں گی، اسیرا اہل بیت ہوں گے، چوتھا اجتماع دربار یزید میں، یزید کے ہاتھ میں 24 خزران ہے، سر حسین ہے، حسین کے مبارک دندان کی طرف اشارہ کرتا ہے، جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیدانیاں دیکھ رہی ہے۔ یزید کا مقصد اتنا یہ ہے کہ اتنی تکلیف دو، کربلا سے شام تک یہی مقصد تھا، اتنی تکلیف پہنچاؤ، اتنی اذیتیں دو کہ یہ اسرا خود بخود مر جائے، کوئی زندہ نہ رہے۔ غم کی شدت کی وجہ سے روایت میں 40 چھوٹے بچے حسین کے ساتھ گئے تھے، صرف 25 واپس آئے، 15 چھوٹے چھوٹے بچے اس سفر میں دشمنوں کے ظلم و ستم سے شہید ہو گئے۔ حسین نے کئی مقامات پر گریہ کیا۔ دوسرا مقام وہ تھا جب شہزادے قاسم چل جانے لگے، بغل گیر ہو گئے، اتنے روئے، اتنے روئے، چچا اور بھتیجا دونوں زمین پر غش کر کے گر پڑے۔ حسین نے، حسین سے برداشت نہیں ہوا کہ یادگار حسن مشتبہ کم عمر شہزادہ قاسم کو آقا کے درگاہ کی طرف روانہ کرے۔ جب قاسم نے آواز دی چچا میرا آخری سلام ہو، حسین گئے، فرمایا بیٹا قاسم جب آپ نے پکارا پروت نہ آ سکا، جب آ گیا تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا، مجھ کو معاف کرنا۔ اور ایک موقع پر حسین روئے، وہ یہ موقع تھا شہزادہ علی اکبر جب جانے لگے، شہزادہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہا تھا، خصوصاً جب شہزادہ واپس آئے، بابا کچھ پانی ہو تو عطا کیجیے، حسین کے دل کباب ہو گیا، حسین کے جگر پارا ہو گیا، بیٹے کی پہلی جنگ ہے، پیاس کی شدت ہے، حسین کچھ نہیں دے سکتے۔ حسین نہ صرف گریہ کرنے لگے، حسین شرمندہ ہو گئے، علی اکبر نے احساس کیا واپس گئے، بابا میرا آخری سلام ہو، میرا آخری سلام ہو، آپ کو نے حوض کوثر سے پانی لایا ہے، ورنہ علی اکبر کی صرف پیغمبر نے پانی نہیں لایا ہے، کربلا کے سارے شہداء کے لیے پیغمبر نے حوض کوثر سے پانی لایا ہے۔ یہ واحد علی اکبر ہے جو آواز دے رہا ہے، بابا آپ کے لیے بھی پانی لیے پیغمبر منتظر ہے، مجھے بھی پانی پلایا ہے۔ گویا شہزادہ بتا رہے ہیں بابا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں سیراب ہو چکا ہوں، حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہو چکا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر کی بات علمدار کی شہادت کے موقع پر حسین جب علمدار کے سرانے پہنچے، یہ واحد موقع ہے کہ جب علمدار کے سرانے پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ علمدار کے بازو بلند ہو چکے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مشکیزے میں تیر ہے پانی بہ چکا ہے، دیکھتے ہیں کہ علمدار کے جشن مبارک میں تیر ہے۔ حسین پر بہت گران گزرا، روایت میں ہے وہ واحد شہید جس پر حسین چیخ چیخ کر گریا کرنے لگے، بلند آواز میں گریا کرنے لگے، وہ علمدار تھے کہ حسین بے اختیار بلند آواز میں گریا کرنے لگے۔ عرب کی شاعر کہتا ہے احب الناس ان تبکی علیہ فتن ابکی الحسین بکربلائی، سب سے زیادہ رونے کے لیے شائستہ وہ جوان ہے جس نے حسین کو کربلا میں رلایا۔ وہ جوان کون ہے؟ علمدار عباس ہے، حسین کے بھائی۔
الا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انا نسالك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا اعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدای شهدای کربلا کو واسطا، حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات شرعی ہیں تمام حاجات کو پورا فرما، خدای ہمارے شہداء اور مرحومین اور خصوصاً جس مرحوم بزرگوا کا تذکرہ ہوا، خدایا ان سب کو محمد و آل محمد کے ساتھ، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما، امام معصوم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا ہمیں حسین کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما۔ آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین شہداء اسلام اور جس مرحوم کا تذکرہ ہوا سابق صدر، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔